Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu teala ala Resulü'nün Nebi'l Kerim. Amma ba'd, fa'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna uliyya Allahi la khafun aleyhim ve lahum yahzanun. Ellezine amanu ve kanu yettekun. Lahumul büşre fil hayatid dünya ve fil ahireh. La tebdile li kelimatillah. Sadakallahu mevlana. یہ راتیں جو ہیں مرشد آباد کی سال ہر سال بعد نصیب ہوتی ہیں اور مدت بعد نصیب ہوتی ہیں اور دن تھوڑے ہوتے ہیں اور باتیں بے شمار کرنی ہوتی ہیں ساتھیوں سے پھر رک جاتے ہیں ہم کہ ساتھی ابھی فلانی آئے فلانی آئے فلانی آئے وہ آ جائے وہ آ جائے آج کوٹے کی جماعت الحمدللہ آ گئی ابھی کشمیر کی جماعت نے آنا ہے عمر ایسا بخیر سے آنا ہے باقی اور ساتھ سے آنا ہے چلو جن کی قسمت اب کیا کیا جائے کسی حد رک تھوڑا سکتے ہیں آپ سب کو پتا ہے کہ پنڈی میں اعتکاف الحمدللہ ہوا تھا سب سے پہلے اعتکاف چکوال میں ہوا حض کے زمانے میں یہ بات 1976-75 کی ہے جب اعتکاف شروع ہوا تھا پھر 77 کا زمانہ گزرا پھر 78 کا زمانہ گزرا پھر حضرت نے سن 79, 80, 81, 82 کے ان سالوں میں اعتکاف منعقد کیا دارالعرفان بنا 1980 میں تو پھر وہاں منتقل ہوا مسئلہ الحمدللہ اب پنڈی میں اعتکاف ہوتا ہے کراچی میں اعتکاف الحمدللہ ہوتا ہے ساتھی اعتکاف بیٹھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا احسان اس اعتکاف پہ مختلف راتیں آئیں طاق راتیں بھی آئیں جفت راتیں بھی آئیں اور لیلۃ القدر کی رات بھی آئی اور چلی گئی رات ایسی ہوتی ہے کہ جو پکڑی نہیں جا سکتی زندگی اب پکڑی نہیں جا سکتی رات بندہ کہاں پکڑ سکتا ہے ہاں اس طریقے سے پکڑ سکتا ہے کہ اس رات عبادت کرے اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے آگے گر گڑائے تو اس نے رات حاصل کر لی تو کچھ ساتھی انہیں واقعات تھوڑے بہت سنائے 27 کی رات ماشاء اللہ گورمان صاحب بھی آئے تھے مولیا صاحب بھی آئے تھے کافی ساتھی آئے تھے تو میرا ارادہ بنا کہ وہ واقعہ جو وہاں کچھ ساتھی سنائے ہیں وہ پوری جماعت کو سنائے جائیں ایمان افروز واقعات ہیں یہ چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں اور ایک بات کان کھول کے سن لیجیے گا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے زندگی کے ساتھ پردہ رکھا ہوا ہے ہر شے کھل گئی کھل گئی جنت نظر آ گئی وہ انبیاء علیہ السلام کا معاملہ ہے پھر خاص طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہے علیہ السلام کمال تو یہ ہے نا کہ جو سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام ان کو پیدا ہی جنت میں کیا ہمارے ماں باپ جنت میں پیدا ہوئے رہے جنت میں کھایا جنت میں پیا جنت میں اٹھے بیٹھے سب جنت میں جنت کی ہر چیز انہوں نے عملاً خود دیکھی وہاں رہ کے آئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلا کے ساری جنت دکھا دی جہنم دکھا دی جنت کے حال دکھا دی جہنم کے حال دکھا دی اور بات ایمان اور یقین کی رکھ دی کہ اب ان کی بات سن کے کون ایمان لاتا ہے اور کون یقین کرتا ہے سارا یہ امتحان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان کو سن کے تو مانا کسی ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آج تک سارے احادیث کا مجموعہ آپ دیکھ لو کسی ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری زندگی میں ایک دفعہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا ہو فرمایا ہو کہ یار رسول اللہ سے مجھے بھی جنت دکھا دیں کسی ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی زندگی بھر میں ایک دفعہ فرمایا ہو کہ یار رسول اللہ پر جب تشریف رہتے ہیں تو مجھے بھی دکھا دیں بس یوں سمجھو کہ ہم چونکہ دنیا میں ہیں اور دنیا کے اور اس برزخ کے اور اس جنت کے جہنم کے آگے ایک پردہ ہے یہ پردہ ایمانیات کا تعلق ہے یقین کا تعلق ہے ماننے کا تعلق ہے مان کے کون عمل کرتا ہے یہ ایک امتحان ہے وہ تو ہر چیز دیکھ دا کے آئے ہیں اللہ کے حضرت سمجھائیے آپ کو تو یہ واقعات چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، ہر ساتھی چاہتا ہے کہ میں لپک کے یہ چیزیں حاصل کر لوں. وہ حاصل تو ہوں گی، پردہ جب ہٹ جائے گا ہمیشہ کے لیے اور آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گی، اور معاملات بذات جب روح کے ساتھ شروع ہوں گے تو پھر ریورسل نہیں ہے کہ بندہ واپس آ جائے، پلٹ کے واپس آئے گا، واپس نہیں آ جائے. یہ سارا مان کے بعد جس نے عمل کیا، مان کر ایمان کی پختگی کے ساتھ عمل کیا، جتنا ایمان پختہ ہوئے گا اور اس ایمان کی پختگی کے ساتھ اس کے عمل میں جان ہوئے گی. کم پختہ ہے تو عمل پھیکا ہے، وزنی نہیں ہے، ہلکا ہے. ایمان قوی ہوئے گا تو عمل اس قوی ایمان کے ساتھ بھی عمل بھی قوی ہوئے گا، وزنی ہوئے گا. تو بزرگ دوستو، یہ واقعات میں جی چاہتا تھا کہ سب ساتھی کو سنایا جائیں. حضرت کی برکت سے بیٹھے ہیں الحمدللہ. سب ساتھی دعا کیا کریں، حضرت کے لیے خاص طور پر، مجھ گناہ گار کے لیے، امام عبدالغفور صاحب کے لیے. اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس جماعت کو چلائے، قیامت تک کے لیے چلائے، مشرق مغرب شمال جنوب پھیلائے. میرے مولا اپنے نیک بندوں کو اس میں شامل فرمائے، ہمارا سرمایہ آخرت بنائے. اور ایک بات ہے، جو نئے ساتھی ہیں یا پرانے ساتھی ہیں، جو وقت کے لیے آئے ہیں، جو ایک رات کے لیے آئے ہیں، معاملات جماعت کے ساتھ ہی ہوئے ہیں. کسی کو یہ وہم و گمان ہو کہ میں بڑا عابد ظاہر ہوں، بڑا متقی پرہیزگار ہوں، تو وہ دماغ سے بات نکال بیٹھے. بچت ہے تو جماعت کے ساتھ ہے. جیسا بھی ہے، ٹیڑھا میڑھا ہے، گندا مندا ہے، جوڑ جو ہے پیوست رکھے، بالکل پیچ اپنے کس کے رکھے جماعت کے ساتھ. ہاں، شیطان و نفس جو ہے وہ پیچ ڈھیلے کرے گا، ہر وقت وہم ڈالے گا، ہر وقت شک ڈالے گا، ہر وقت وسوسے ڈالے گا، اور وہ جو پیچ ہے نا پختگی کے، وہ ڈھیلے کرے گا. ہر ذرو کے ساتھ وہ پیچ کمی ہوتے ہیں، ہر اجتماع کے ساتھ وہ پیچ مضبوط ہوتے ہیں، اور وہ پیچ جو ہیں وہ ویلڈ نہیں ہو سکتے. پیچ جو ہیں وہ ڈھیلے بھی پڑتے ہیں، کسے بھی جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود آزمائش آتی ہے کہ میرے ساتھ بڑے دعوے کرتا ہے میرے ذکر کے، میرے ساتھ بڑے دعوے کرتا ہے محبت کے، میں دیکھوں تو صحیح بھلا اس کی محبت میں کتنی جان ہے. ذرا سا ٹیسٹ آتا ہے، اول تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے اپنے فضل کرم سے. ہاں، کام اس قابل ہیں برداشت. تو بچت کی ایک امید ہے کہ پیوستگی جو ہے وہ بڑی مضبوط رکھے. میں آپ کو کان کھول کے سنیے گا، پھر نہ کہنا کسی نے بتایا نہیں تھا. بتا رہا ہوں کہ وہ پیچ ڈھیلے کرتا ہے نفس و شیطان. جماعت کے بارے میں، استادوں کے بارے میں، ہم گنہگاروں کے بارے میں، ویکو جی میں گیا تھا جی کھلوتے سن، ویکو جی میں گیا تھا جی بیٹھے سن، ویکو جی میں گیا تھا جی پانی پی رہے سن. ہر ہم انسان ہیں، آسمان سے نہیں اترے. سو خامیاں ہم شاید آپ لوگوں سے زیادہ خامیاں ہوں، مگر جو بچت کی امید ہے وہ پیش اس جماعت کے ساتھ ٹائٹ، یہ ضربیں لگتی ہیں نا، وہ پیش ٹائٹ کرتی ہیں. خاص طور پر وہ ضربیں جو اجتماع میں لگتی ہیں، اکیلے میں تو جو ٹائٹ پیچ ہوتے ہیں وہ بھی ڈھیلے ہو جاتے ہیں. تو جماعت کے ساتھ جو ذکر فکر ہے، معمول ہے، جو وابستگی ہے، وہ اللہ کے فضل و کرم سے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشہور فرمانا نا، جب اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اعلان فرماتے ہیں، مکالمہ ہے بہت لمبا حدیث شریف میں، کائے کے لیے آئے، یا اللہ وہ آپ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں، جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں. جنت دیکھی انہوں نے، دیکھ لیں. پھر خیر پہ جہنم کی بات ارشاہ میں، کیوں کس بات کا ڈر ہے ان کو؟ ڈر جہنم کا، یار ڈر جہنم کی آیت آ جاتی ہے تو جان نکل جائے، ڈر جاتا کہ جہنم دیکھی ہے، یار نہیں دیکھی. اگر دیکھ لیں یار، دیکھ لیں تو اور کام ہی نہیں کر رہا، ڈرتے رہے، روتے نہیں ہر وقت آپ کے ڈر سے. اللہ تعالیٰ جاتے ہیں کہ تم گواہ رہنا، میں نے ان سب کو بخش دی. یہ جماعت کی برکت ہے. تو وہ فرشتے جن میں نفس نہیں ہے، وہ فرشتے جن میں کوئی چیز اس طرح کی نہیں ہے، ان سے بھی نیند آ جاتا. ایک فرشتہ بول اٹھتا ہے، یا اللہ جی ایک بندہ ان میں سے نہیں، وہ پاس سے گزر رہا تھا، اسے دیکھا کہ یہاں ذکر ہو رہا ہے، تو وہ بھی بیچ درمیان بیٹھ گیا. وہ ساتھی نہیں ان کا، وہ ذاکرین میں سے نہیں ہے. تو حدیث شریف کے الفاظ اس طرح کے مفہوم اس طرح کہ ہم لا یشکا جلیس ہوں، وہ ایسی مجلس ہے جن میں بیٹھنے والا بدبخت نہیں رہتا. وہ بھی بخت ہے، وہ گیا، وہ بھی بخت گیا. اگر پاس سے پاسر بھائی رستے میں سے گزر جانے والا، ساتھ میں سے گزرنے والا، جیسے دیکھ کے اندر آ گیا، اس کی بخشش کا اعلان ہو جاتا ہے، تو جو اندر بیٹھا ہو اس کی بخشش کا، شرط یہ کہ اندر بیٹھا ہوا ہو. وہ کان کھول کے سنیے گا، پھر گزرنے والا تو اندر آ کے بیٹھ گیا اور اندر بیٹھنے والا باہر گزران کرتا رہا اپنے میں جاؤں 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 میں یہ کام نکلوں نکلوں نکلوں. کتنا فرق ہے دونوں میں. جو گزرنے والا ہے اس کا دل جڑ گیا اندر آ گیا اور جو اندر بیٹھا ٹل مل یقین پتہ نہیں کی ہے جی پتہ نہیں کی ہے پتہ نہیں کی ہے جی حدیث میں تو ویکھی کوئی نہیں میں تو گیا انہیں اپنی روح ویکھ لی ہے نا جی حدیث ویکھنا چاہتا. بزرگو دوستو یہ سب پردے کی باتیں ہیں اور یقین کی باتیں ہیں. یقین پختہ کرو ہر ضرب کے ساتھ اپنے ایمان اور یقین کو راسخ کرو اس نیز میں. سمجھ آ رہی ہے آپ کہ نہیں؟ تو بزرگو دوستو گزارش ہے کہ ساتھی ماشاء اللہ کافی ہیں اب کینیڈا کے ساتھی ماشاء اللہ آئے ہوئے ہیں امریکہ سے بھی ساتھی آئے ہیں الحمد للہ شکر للہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دیتا ہے جانے کی حضرت کی برکت سے میں چلے جاتا ہوں ہر شب کا نامہ لکھ دیتے ہیں الحمد للہ اس سے کافی فرق پڑتا ساتھیوں. تو ساتھی کس طرح سے وہاں والہانہ محبت سے ذکر فکر کرتے ہیں والہانہ ان کو محبت ہے. یہ جو آئے ہیں اتنی دور سے آئے ہیں ہزار ہا میل سے آئے ہیں وہ ان کی محبت کا عنصر جو کھینچ رہا ہے. ان سے میں بات چیت سناؤں گا آپ سب کو مگر اس سے پہلے زاہد صاحب کل چلے جانا صبح ان کی بات چیت سنیے گا ذرا زاہد صاحب آ جائے کیونکہ پہلے ابتدا ابو ظہبی سے کی تھی ہم نے جب اجتماع پہ جاتے ہیں نا پہلے دبئی ابو ظہبی جاتے ہیں پھر وہاں سے آگے جاتے ہیں اللہ کے ساتھ. تو آپ پاکستان میں رہ کر مرشد آباد میں آ کر آپ بھی سیر کر لو ان سارے علاقوں کی.
نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان بزرگوں کی موجودگی میں کچھ بھی عرض کرنا سوئے ادب ہے لیکن امر فاق الادب کے مستحق میں کچھ معروضات پیش کروں گا. پہلی چیز تو یہی ہے جو قبلہ حضرت صاحب بار بار فرماتے ہیں کہ کوئی عمل اپنے دامن میں تو ایسا نہیں جو اس سلسلے میں آنے کا سبب بنا ہو. کوئی انجانے میں ایسی نیکی ہو گئی یا ہمارے سلف صالحین میں سے جو ہمارے بزرگوں میں سے کوئی رزق حلال کے اثرات ہیں جو ہم تک منتقل ہو گئے جس کی وجہ سے ان بزرگوں کی جوتیوں میں بیٹھنا نصیب ہو گیا. اور میں اپنے آپ کو ان خوش نصیبوں میں شمار کرتا ہوں جنہیں حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ جو یہاں آرام فرما رہے ہیں ان کی زندگی کے آخری ایام میں ان کی زیارت اور ان سے بیعت کی سعادت نصیب ہوئی اور ان کے مرض وفات کے دوران قبلہ حضرت بیگ صاحب کی زیارت کا موقع ملا اور ان کے جنازے کے موقع پر باقی بزرگوں سے ملاقات نصیب ہوئی. اور اس کے بعد ایک ایسا مرحلہ آیا جس میں یہ جماعت جو ہے ایک بہت بڑے امتحان سے گزری جس سے پرانے ساتھی بخوبی آگاہ ہیں. اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اور ان بزرگوں کی شفقت سے ہمیں ثابت قدمی عطا کی اور ایک ایسا سیلاب جس میں ایسے ایسے عظیم ساتھی جو حضرت جی نے اپنے ہاتھوں سے سینچے تھے ہم سے بچھڑ گئے لیکن اللہ تعالیٰ کا امر اسی طرح تھا. اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ لوگوں کے محتاج نہیں ہیں. ہم اگر آج چھوڑ دیں گے ہم اپنا نقصان کریں گے. جیسا کہ حضرت بارہا فرما چکے ہیں کہ یہ ہم پہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کام لے رہے ہیں ورنہ اللہ تعالیٰ محتاج نہیں. وہ چاہیں تو پتھروں سے سنگریزوں سے پتوں سے کام لے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں منتخب کیا اسی لیے ہم یہاں پہ اکٹھے ہیں. اپنی تمام مصروفیات کو ترک کر کے یہاں پہ آنا جبکہ آخر میں حضرت نے جمعرات کو یہی بات فرمائی تھی کہ راستے میں رکاوٹیں آئیں گی رکاوٹوں کے پہاڑ کھڑے ہوں گے کوئی بیمار ہو جائے گا کسی کو مشکل درپیش آئے گی ان سب کو پس پش ڈال کر ہی یہاں آنے میں ہماری عافیت اور کامیابی ہے. جیسا کہ حضرت نے فرمایا ہے تبرکن میں کچھ باتیں عرض کروں گا. کافی ساتھیوں نے سنی ہوئی ہیں اور جو ساتھی نہیں سن سکے ان کی تقویت ایمان کے لیے میں باتیں عرض کر رہا ہوں. یہ سب باتیں ہیں تو اللہ تعالیٰ کے اسرار جس پہ اللہ تعالیٰ چاہیں کھول دیتے ہیں اور ان کا جاننا جو ہے وہ اتنا زیادہ ضروری نہیں ہے جتنا اس بات سے یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ یہ کام اور یہ راستہ جس میں ہم لگے ہوئے ہیں یہی فوز کبیر کا راستہ ہے کامیابی کا راستہ ہے. یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ہمیں ہدایت فرما چکے ہیں اور حکم دے چکے ہیں صراط الذین انعمت علیہم کہ تم اختیار کرو ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا. تو جب ہمیں اس بات پہ یقین ہو جائے اور اس بات کی خبر ہو جائے کہ یہی انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے تو پھر اس سے بھولنے کی ہمارے لیے کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی. اور یہ راستہ اختیار کرنا تو ہمارے اپنے اندازے کے مطابق ہماری اپنی مرضی سے ممکن ہے، حالانکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا و رغبت سے ہی ہوتا ہے، لیکن اسے چھوڑنا میرے دوستو ہمارے اختیار میں نہیں ہے، کیونکہ ہم اگر اسے چھوڑیں گے تو ہم اس جوہر سے بھی محروم ہو جائیں گے جسے ایمان کہتے ہیں، اور جو شخص ایمان لے کے اس دنیا سے رخصت نہیں ہوتا وہ ناکام ہے، کیونکہ یہ راستہ ایمان کو چمکانے کا راستہ ہے، اور یہ نہ ہو کہ ہم ایمان کو چمکاتے چمکاتے ایمان سے یکسر محروم ہو جائیں۔ اور اس کی بنیادی باتیں حضرت نے ابھی بتا دی ہیں یہاں پہ، کہ جماعت کے ساتھ جوڑ کی ضرورت ہے، اور جوڑ کے لیے یقین کی ضرورت ہے، اور یقین کے لیے تھوڑی بہت ہمیں معلومات رکھنی چاہیے، کوئی بات ایسی ہمارے دل میں شک کا ترازو جو ہے وہ نہ ڈالے، ہمارے دل میں یہ بات نہ آئے کہ یہ بات یوں نہیں یوں ہے۔ اصل میں یہ بات اسی طرح سے ہے جس طرح حضرت شیخ مکرم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھتی ہے، اور جس طرح سے ہمارے بزرگ جو ہیں اس کی تشریح کرتے ہیں، اس میں جتنے ہم عقل کے گھوڑے دوڑائیں گے اتنا ہی ہم اپنا خسارہ کریں گے۔ لیکن اس بارے میں اعتراض مانے فیض نہیں ہے، بزرگوں سے علم حاصل کرنا، ان سے باتوں کا معلوم کرنا، اور ہمارے دونوں بزرگ ہمارے اوپر ہر اظہر شفقت فرماتے ہیں، فون سے پوچھ لیں، تحریر سے پوچھ لیں، ملاقات پہ پوچھ لیں، کبھی کسی بات کو بتانے میں حضرت نے گریز نہیں فرمایا، لیکن اب ہم خود ہی پوچھنا نہیں چاہتے تو یہ ہماری اپنی کم نصیبی ہے اور علمہ نصیبی ہے۔ سب سے پہلے میں یہ عرض کروں گا کہ جب میں سلسلے میں آیا تو میں بیرون ملک ہی تھا، اور ابھی تک میرا بیرون ملک ملازمت کا سلسلہ جاری ہے، اور وہاں سے میری آمد و رفت ہر 2 ماہ کے بعد 1 ماہ کے لیے پاکستان ہوتی ہے۔ تو حضرت شیخ مکرم کی حیات مبارکہ میں میں سیدھا ان کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا، اور ایک شب ان کی خدمت میں رہ کے لوٹ جاتا تھا۔ اب وہاں پر میں تنہا تھا، اور یہی بات میں نے ان سے بھی عرض کی کہ ذکر کے لیے، تقویت کے لیے انسان کو جس طرح آپ سب محسوس کرتے ہیں کہ دوسرے ساتھیوں کی احتیاج ہے، اسی طرح پردیس میں رہتے ہوئے ہمیں احتیاج ہے۔ اس وقت ایک جماعت کثیر موجود تھی، لیکن وہ ابوظہبی شہر میں تھی جس سے میں 200 کلومیٹر دور مقیم تھا، اور پھر جب یہ سیلاب آیا اس سیلاب میں اس جماعت کے اکثر ساتھی بہ گئے، اور یہ ذمہ داری بھی میرے نازک کاندھوں پہ آ پڑی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نئی جماعت کو نئے سرے سے جوڑنے کا کام ہم گناہگاروں سے لیا، اور اس ضمن میں حضرت بیگ صاحب ہماری سرپرستی کے لیے مسلسل تشریف لاتے رہے اور اب تک تشریف لاتے ہیں، اور یہ ہم پہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا کرم کیا۔ یہ کام ہماری اپنی مرضی سے یا اپنے ارادے سے ممکن نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا فرمائے اور ایسے ساتھی عطا فرمائے جن کی وجہ سے سہولتیں دن بدن بڑھتی چلی گئیں، اور پھر جماعت جو ہے پھیلتی چلی گئی، اور حضرت نے کس طرح قطرہ قطرہ دریا اکٹھا کیا ہے اور کس طرح ساتھیوں کو جوڑا ہے، اس کے اکثر پرانے ساتھی گواہ ہیں، ان گواہوں میں سے ایک میں ہوں، اور اگر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پوچھا گیا تو وہ گواہی دینے میں ہم یقیناً نہیں چکیں گے۔ تو عرض یہ ہے کہ جب مشائخ سے تعلق پیدا ہوا اس کے بعد میں نے جا کے کسی کو دعوت نہیں دی، جس طرح حضرت قبلہ بیگ صاحب میں یہ وصف ہے کہ کوئی بھی شخص آپ ان کے سامنے لا کے پیش کر دیں، وہ کتنا بھی ناواقف ہو، کتنا بھی آگاہ نہ ہو سلسلے سے، وہ اس کو مبادیات سے آگاہ کرتے ہیں۔ ظاہر ہے میں بالکل نو آموز تھا، اور یہ بات پیش کرنا کسی کے سامنے میرے لیے ناممکنات میں سے تھا، لیکن جب دل کا جوڑ پیدا ہو جاتا ہے اور آپ ذکر شروع کر دیتے ہیں، تو اس کا جو میں نے خود مشاہدہ کیا ہے اور اس کا تجربہ میں نے پردیس میں کیا ہے، آپ کے دیس میں تو پھر حالات زیادہ بہتر ہیں کہ آپ لوگوں کو کہہ بھی سکتے ہیں، وہاں پہ کہتے ہوئے ہچکچاہٹ ہوتی ہے کہ پتہ نہیں یہ شخص کس عقیدے کا حامل ہے یا یہ کیا سوچ رہا ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ آپ کی ضربات کو ضائع نہیں فرماتے، وہ آپ کا ذکر کرنا ضائع نہیں فرماتے۔ اب اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جوڑ کے اس طرح اسباب پیدا فرمائے کہ اس کو میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں نے کسی کو جا کے یہ دعوت نہیں دی کہ آپ آئیں میرے ساتھ ذکر کریں، بلکہ ایسا ہوا اکثر کہ لوگ میرے پاس آئے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ کام ہمیں بھی بتائیں، کیونکہ میں اب کمرے میں ذکر کرتا تھا تو میرے ایک پڑوسی تھے ملتان کے، وہ مختلف عقیدے کے حامل تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کا ذکر تو بڑی اچھی چیز ہے، اور وہ جو کتب حضرت کی پڑھی ہیں وہ بھی میں نے پڑھی ہیں، لیکن ہمارے علاقے میں ایک شیخ ہوتے ہیں کہ اگر ہم ذکر کریں تو ان کے ساتھ بیٹھ کے تو جس چیز کا خیال کریں وہ ہماری جھولی میں آ جاتی ہے، خربوزوں کا خیال کریں خربوزے، آموں کا خیال کریں آم۔ میں نے کہا میرے دوست خیال رکھنا کہ جس عقیدے کے ہم حامل ہیں اس میں یہ روزگار بھی جا سکتا ہے، کل کو ہو سکتا ہے کہ گیس کو ہمیں خدا حافظ کہہ دے تو ہم یہ راستہ چھوڑنے والے نہیں ہیں، کیونکہ یہ راستہ جب ہم نے اختیار کیا ہے تو اس کے لیے کوئی بھی قربانی ہم سے مانگی جا سکتی ہے، صحت کی قربانی، ملازمت کی قربانی، جان کی قربانی۔ تو جب راستہ اختیار کیا ہے تو سوچ سمجھ کے اختیار کیا ہے، کہتے نہ نہ بابا میں نہ اتھا ویندا، اس میں تو بڑا خطرہ ہے کیونکہ یہ تو میری ملازمت ہی لے جائے گا. تو انہوں نے کسی سے ذکر کیا ہوگا, کسی کو بتایا ہوگا, تو وہ کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوستوں کے دل میں اللہ تعالیٰ نے طلب پیدا کی, ایک سے دو, دو سے تین, تین سے چار, اس طرح چراغ جلتے رہے. اور وہ جگہ ایسی ہے جسے آپ اس لحاظ سے بنجر کہہ سکتے ہیں کہ وہاں لوگوں کا ہونا ناممکنات میں سے ہے, کیونکہ زیادہ تر لوگ تو وہاں غیر مسلم ہیں. جو مسلم ہیں وہ محدود چند ہیں, اور ان میں بھی جو دین پہ چلنے والے ہوتے ہیں وہ ویسے آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں. جو حالت یہاں ہے اس سے زیادہ بری حالت وہاں پہ ہے. جو بیرون ملک رہتے ہیں وہ اس بات سے آگاہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بڑا کرم فرمایا کہ ساتھی جڑتے چلے گئے. اب یہ ساتھی جو سارے تھے پاکستان کے تھے یا ہندوستان کے تھے, جنہیں بات سمجھانی آسان ہوتی. اب آپ یہ سوچئے کہ جو عرب ساتھی ہیں, نہ میں اہل زبان ہوں کہ عربی میں ان کو سمجھا سکوں, نہ میرے پاس کوئی عرب اس قسم کا لٹریچر موجود ہے جو ان کی خدمت میں پیش کر سکوں. اب یہ بھی حضرت کی صحبت کا فیضان سمجھیں کہ میں حضرت ان دنوں ملتان تشریف لائے ہوئے تھے, ان کے پاس سے مل کے جب میں گیا ہوں, اس کے فوراً بعد یہ واقعہ پیش آیا ہے میرے ساتھ. حضرت کا تبادلہ وہاں بہاڑی میں اکتوبر 84 میں ہوا ہے, اور اس سے تھوڑا پہلے ستمبر 84 میں یہ سارے حادثات رونما ہو چکے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں کی تقویت کے لیے, جماعت کی تقویت کے لیے جو اسباب پیدا کیے ہیں, ان کے مظاہر جو میری آنکھوں کے سامنے آئے وہ میں آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں. تو سب سے پہلے جو ہمارے ساتھ اتفاق ہوا وہ یہ ہوا کہ میں ڈیوٹی پہ تھا, نائٹ شفٹ تھی میری, تو فجر کی نماز پڑھی ہم نے اکٹھے دوستوں نے, تو سب لوگ چلے گئے. میں بیٹھا تھا وہاں اپنا تسبیح پڑھ رہا تھا, تو ہمارا ایک عرب دوست ہے, اس کا نام ہے ابراہیم زمام, اس کا تعلق مصر سے تھا, اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے, اس کا 91 میں انتقال ہو چکا ہے. تو وہ اس نے لائٹ بند کر کے, ہم جس طرح ذکر کرتے ہیں اس نے ذکر شروع کر دیا. تو میں نے فوراً اٹھ کے لائٹ جلائی, میں نے کہا کہ ابراہیم یہ کیا مذاق ہے؟ کہتے نہیں تم, میں نے سنا ہے تم ایسے ذکر کرتے ہو تو مجھے بھی ذکر کراؤ. میں نے کہا میں ذکر تو ضرور کرتا ہوں لیکن میں کوئی مسخرہ یا مذاق تو نہیں کرتا. تو یہاں پہ آپ جو اس طرح کرو گے اس کا مطلب آپ کسی چیز کا علم ہی نہیں ہے. آپ وہ کام یہاں پہ شروع کرو گے تو اس کا مطلب لا علمی میں کرو گے, اور یہ لا علمی میں کرنے والے کام تو نہیں. کہتے اچھا پھر میں شام کو آپ کے کمرے میں آ جاؤں. میں نے کہا آ جاؤ. اب میں اس وقت تک یہ سمجھ رہا تھا کیونکہ حضرت کے علم میں حضرت ملے ہوئے ہیں کہ اس کی طبیعت کافی جولی ٹائپ جسے کہتے ہیں انگریزی میں, مزاحیہ قسم کی تھی, یعنی وہ اس طرح مطلب خوش باتیں کرتا تھا کہ بچوں سے ملے گا تو بچبانہ باتیں, بڑوں سے ملے گا تاکہ دوسرا بندہ جو ہے اسے محظوظ ہو سکے. تو میں نے کہا شاید یہ حصے مزاح ہے اس کی, شام کو اس نے کہاں آنا ہے؟ وہ شام کو اللہ کا بندہ میرے پاس آ گیا. جب وہ میرے پاس آیا تو میں نے بھی پھر اس کی حوصلہ شنگنے کی کوشش کی. میں نے اسے اٹھا کے انگریزی کا نسخہ دے دیا دلائل اسلوب. میں نے کہا یہ پڑھ کے میرے پاس واپس آؤ, جب تمہیں کوئی بات سمجھ میں آ جائے گی پھر دیکھیں گے. تو وہ ہفتہ گزار کے میرے پاس واپس آیا, کہتے یہ جو انگریزی کتاب دی ہے نا, میں اور میرے والد صاحب بھی نہیں سمجھ سکتے, ہمارے مصر میں شاید ہی کوئی سمجھ سکے, اس کی انگریزی اتنی مشکل ہے. تم وہ کام کی بات بتاؤ جو اس کتاب کی وجہ سے ہمیں کرنی ہے تو ہم کام کرتے ہیں. تو الحمدللہ میں نے اسے ذکر کا طریقہ بتایا اور وہ استقامت سے ذکر کرتا رہا, اور اللہ تعالیٰ نے اس کے معاملات اتنے بہتر کیے کہ وہ حضرت سے ملنے کے لیے اور بیعت کرنے کے لیے بے چین ہو گیا. اور یہ اس لحاظ سے بہترین مثال ہے کہ اس نے بمشکل میرے ساتھ کوئی 1.5 ماہ ذکر کیا ہوگا جب وہ پاکستان وداؤٹ پے لیو لے کے آیا. وداؤٹ پے لیو جو ہے ہمیں یہاں پہ لینی بڑی مشکل لگتی ہے, وہاں سے لے کے آنا جہاں 2 ماہ کے بعد 1 ماہ چھٹی ہوتی ہو تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا مشکل ہے. تو وہ بھی خصوصی ہم نے اجازت لی مینیجر سے, وہ میں چونکہ چھٹی پہ آ رہا تھا, اس نے کہا میں تمہارے ساتھ ہی جاؤں گا تو چاہے مجھے وداؤٹ پے ہی لینی پڑے. تو وہاں سے وہ ایک ہفتے کی وداؤٹ پے چھٹی لے کے آیا, اور جس وقت
بہت تیز کھل چکے تھے
اور جو احوال وہاں کے تھے ان کی کیفیت بتانے سے پہلے جو میں چیز بتانا چاہوں گا, جب وہ پاکستان آیا تو ان دنوں حضرت کا قیام جو تھا وہ وہاڑی میں تھا اور میری رہائش کا ملتان میں تھی. ہم نے ملتان جانا تھا اور ملتان کی تمام پروازیں کراچی کے راستے ہی جاتی تھی. تو کراچی ہم رات میں جب اترے, ہم نے رات کا معمول کیا, میں نے ادھر بھائی جان کو فون کیا ملتان میں حضرت جی کا پروگرام پوچھنے کے لیے, کہ حضرت جی نے فرمایا کہ میں صبح انشاءاللہ ابراہیم زمام کو لینے کے لیے آؤں گا, کیونکہ اتنی دور سے ساتھی آ رہا ہے تو اس کا اکرام کریں گے, ایئرپورٹ پہ تشریف لائیں گے. تو وہ بڑا خوش ہوا, لیکن معمول کے بعد اس نے مجھے کہا, کہتے کہ حضرت تشریف نہیں لائیں گے. کبھی تمہیں کیسے خبر ہے کہ حضرت تشریف نہیں لائیں گے؟ کہتے حضرت فوجی وردی میں اپنے کمانڈروں کے ساتھ ہیں, انہوں نے نہیں آنا ہے کل. اسی طرح جب صبح کا میں نے معمول کیا, صبح بھی اس نے یہی بات مجھ سے دہرائی. میں نے بھی اسی یہی قیاس کیا کہ اسے کوئی غلطی لگ رہی ہوگی. جب ایئرپورٹ پہ پہنچے تو بھائی جان آئے ہوئے تھے, بھائی جان نے وہی بات بتائی جو مجھے پہلے دن سے بتاتا آ رہا تھا کہ حضرت کے کمانڈر تشریف لائے ہوئے ہیں, وہ ان کے ساتھ مصروف ہیں, اور حضرت نے فرمایا کہ میں عشاء کے وقت آ سکوں گا. اب اسے رات کا سفر کیا ہوا تھا, میں نے کہا تم تھوڑا آرام کر لو. تو عصر کے وقت ہم اکٹھے بیٹھے تھے اور جو ہم نے ذکر کے لیے جگہ رکھی ہوئی تھی وہ بالائی منزل پہ تھی اور نچلی منزل میں گھر والوں کی رہائش تھی, نیچے سے سیڑھیاں اوپر آتی تھیں. اب اچانک وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا, کہتا کہ تم کہتے ہو کہ حضرت عشاء کو آئیں گے, حضرت تو آ چکے ہیں, اب حضرت کوئی سامنے نظر ہی نہیں آ رہے. میں نے کہا یار تمہیں دھوکا لگ رہا ہے, کدھر سے حضرت آ گئے, حضرت نے جب اطلاع دی ہوئی ہے تو عشاء کے وقت ہی آئیں گے. تو اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت سیڑھیوں سے اوپر تشریف لا رہے, اور اس نے یہ مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں محسوس کی کہ حضرت ہیں. وہ گیا دوڑا ہوا, حضرت کے گلے لگ گیا اور زار و قطار رونے لگ گئی. اور جب حضرت اس سے جدا ہوئے, حضرت نے فرمایا کہ میں نے ابھی عصر کی نماز ادا کرنی, میں وضو کر رہا ہوں, تو حضرت واش روم میں تشریف لے گئے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ ابراہیم تم تو بے چین تھے حضرت سے ملنے کے لیے, تو اب رونے کا کیا مطلب؟ کہتا اصل میں زاہد وہ کیفیت اگر تم پہ گزر جاتی, وہ برق جو ان کے دل سے میرے دل میں منتقل ہوئی اگر تمہارے دل میں منتقل ہو جاتی, تمہیں پھر اندازہ ہوتا کہ میرے ساتھ بیت کیا گئی. کہتے یہ تو نصیب کی بات ہے, وہ اصل میں ادراک کی بات ہے. وہ ادراکات جو ہمیں اللہ نے عطا نہیں کیے, جن کو عطا کی ہیں ان کی کیفیات کچھ اور ہوتی. اور پھر اس کے ساتھ ہی حضرت یہاں تشریف لائے مشتبات, جو جتنے ساتھی تھے ملتان کے وہ بھی ساتھ تھے, پوری جماعت کو حضرت نے یہاں مشتبات میں پیش کیا. اب یہ ساتھی جب واپس گیا ہے, اس سے کچھ عرصے کے بعد ایک وہاں کے مقامی ساتھی ہیں نوجوان, اس وقت ان کی عمر صرف 16 سال تھی. اب کافی عرصہ گزر چکا ہے, یہ بات ہے سن 85-86 کی جو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں, تو اب 21 سال کا فاصلہ درمیان میں آ چکا ہے. اس کا نام ہے مبارک بن زیود اور وہ وہاں کا مقامی رہنے والا ہے,
یو اے ای کا. ابو ظہبی واپس گئے.
اسے رات کو ایک خواب نظر آیا, خواب میں یہ نظر آیا کہ ایک مرکز ہے, ایک قبر ہے جس سے نور کی شعائیں اٹھ رہی ہیں, اور وہ اٹھ کے زاہد کے کمرے تک جا رہی ہیں, اور زاہد کے کمرے سے میرے کمرے تک آ رہی ہیں. اب چونکہ وہ مجھ سے تو اتنی بات چیت تھی نہیں, اسی اس سے بے تکلف تھا ابراہیم سے, تو ابراہیم کے پاس گیا, عرب کا تھا مقامی, میں نے بتایا وہاں کا بطنی تھا, یو اے نیشنل. تو اس نے ابراہیم سے جا کے پوچھا کہ یہ کیا ہے, یہ خواب کیا ہے, کیونکہ مجھے پہلے کبھی ایسا خواب نہیں آیا. تو اس نے کہا یہ خواب کا مطلب سیدھا اور صاف ہے, پاکستان میں جہاں ہمارے شیخ آرام فرما رہے ہیں, شیخ مکرم رحمۃ اللہ علیہ, یہ ان کی مرکز ہے جو تم نے خواب میں دیکھی, وہاں سے انوارات اٹھ رہے ہیں اور یہ اس بندے کے کمرے تک آ رہے ہیں جہاں سے ہم نے ذکر سیکھا. تو اب تم نے ذکر سیکھنا ہے اسی لیے تم تک آ رہی ہیں شعائیں, تو اب تم تیاری پکڑو. اس نے اپنے پاس سے یہ تعبیر بتا دی. اب وہ اللہ کا بندہ میرے پاس آ گیا مبارک, کہ جناب مجھے ذکر بتائیں. میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ تعبیر ہمارے یہاں خود سے نہیں کی جاتی, بلکہ مشائخ سے کروائی جاتی ہے. جو یہ خواب ہے اس کا حضرت کو لکھ دیں گے, حضرت جواب دیں گے, پھر دیکھیں گے اس کا مطلب کیا ہے. دوسری بات یہ کہ تم بھی یہ کتاب لے جاؤ, تمہاری انگریزی اچھی ہے, کہ تم ابھی امریکنوں سے پڑھ کے آئے ہو تو شاید بہتر سمجھ سکو. بیچارہ کتاب لے کے چلا گیا, اس نے تو ہفتہ نہیں گزارا, وہ چند دن کے بعد ہی آ گیا. کہتے یہ کتاب جس طرح ابراہیم کو سمجھ نہیں آئی, مجھے بھی سمجھ نہیں آ سکتی, اب مجھے وہ کام سکھاؤ جو ابراہیم کو سکھایا. تو اب یقین کریں کہ ابراہیم میں تو خیر صلاحیت تھی جو تھی, مبارک نے جس دن ذکر شروع کیا آج تک اس کے ذکر کی کیفیت یہ کہ وہ اپنی ذات میں انجمن ہے. جس طرح حضرت فرماتے ہیں کہ آج خلیل صاحب اگر اکیلے ذکر کر رہے ہوں تو ایسے لگتا ہے کہ 10 آدمی ذکر کر رہے ہیں, یہی کیفیت مبارک کی, کہ وہ اکیلا آدمی اتنی قوت سے ذکر کرتا ہے کہ ہم سکھانے والے اتنی قوت سے نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ جسے چاہیں قبول کر لیں, اور اس کی کیفیت بھی آج کچھ کل کچھ بہتر سے بہتر ہوتی چلی. اور اس کی خوش نصیبی یہ بھی ہے کہ اس کے بعد سے حضرت کے دورے ہوتے رہے, حضرت سے ملاقات رہی. اسی دوران ایک اور واقعہ پیش آیا, یہ سن 87 کا واقعہ ہے, یعنی یہ آگے پیچھے ہیں تینوں واقعات. یہ ساتھی لبنان کے ہیں اور میرے افسروں میں سے ہیں, یعنی میں ان کے ماتحت کام کرتا ہوں. اب یہ شفٹ میں میرے ساتھ تھے, چین سموکر جسے کہتے ہیں نا, مسلسل سموکنگ کرنے والا جو آدمی, یعنی اکثر سگریٹیں پینے والے, ویسے نماز وغیرہ کبھی پڑھ لینی کبھی نہیں پڑھنی. تو انہیں پتہ نہیں کس نے کیا بتایا ہوگا, کیونکہ ان دنوں شہرت بہت چل رہی تھی ان باتوں کی کہ یہ ادھر کوئی جادو کا کھیل ہو رہا ہے اس کمرے میں, یا کوئی جس طرح ایک مشہوری سی ہو جاتی, وہ وہاں پہ تھی, ایک چھوٹی سی سائٹ ہے. تو اب یہ شفٹ کے دوران اس نے مجھ سے یہ گفتگو شروع کر دی کہ تصوف کے بارے میں میری بھی بڑی آگاہی ہے اور میں بڑا ارادہ رکھتا ہوں رفاہی سلسلے میں جا کے بیعت ہونے کا جب میں نے اس بار چھٹی پہ جانا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم رفاہی سلسلے میں کیوں بیعت ہونا چاہتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس سے کہا اس کی وجہ بہت آسان سی ہے کہ جب وہ لوگ ذکر کرتے ہیں تو ذکر کے دوران وہ چاقو نکال لیتے ہیں اور سینے میں گھونپ لیتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا. اور میں نے کہا دوسرا کیا کمال ہے؟ ان کا کہتے ہیں دوسرا کمال یہ ہے کہ جب وہ باہر جا رہے ہوتے ہیں زاکرین تو سانپ کو پکڑ لیں یا کسی بھی زہریلی چیز کو پکڑ لیں تو وہ بیواس ہو کر ان کے ہاتھ میں ایسے ہو جاتی ہے جیسے رسی پکڑی ہوئی. میں نے کہا یہ چیز تو کوئی کمال نہیں ہے, ہمارے یہاں تو شعبد باز ہر چوک پہ یہ کام کرتے ہیں. اگر مشائخ کا یہ کام ہے یا اللہ والوں کا یہ کام ہے تو یہ تو اللہ والوں کی تخصیص نہیں ہے. تو کہتا پھر اللہ والوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا اللہ والوں کا کام ہوتا ہے کہ بندے کو اللہ کے ساتھ جوڑنا, اور بندے کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچے روحانی طور پہ. اب یہ بات ظاہر ہے عام آدمی کی سمجھ سے بہت بالا تر ہوتی کہ آپ کے سلسلے میں ایسے ہوتا ہے؟ میں نے کہا یقیناً ہمارے سلسلے میں ایسے ہوتا ہے. تو پھر کہتا ہے کیا کیا جائے؟ میں نے تمہاری چھٹی جانے میں 27 دن باقی ہیں, یہ 27 دن جو ہیں یہ تم مجھے دے دو, اس کے بعد تم فیصلہ کر لینا. کہتا ہے دینے کا کیا مطلب؟ میں نے کہا صبح اور شام میرے ساتھ بسر کرو, شفٹیں تو ہماری اکٹھی ہیں. کہتا ہے چلے منظور. اب میں اس کے بندے کی داد دوں گا کہ اس کا حوصلہ, اس کا عزم, اس کا یقین اتنا پختہ تھا کہ وہ اس نے کوئی صبح شام قضا نہیں کی. ہم تو کلیئر بھی ہو جاتے ہیں نا, ہمیں یقین بھی ہوتا ہے, پھر بھی ہم سے کوئی معمول چھوٹ جاتا ہے, قضا ہو جاتا ہے. لیکن اس نے وہ 27 دن میں, اور رمضان شریف کے دن تھے اتفاق سے, اس نے کوئی ناغہ نہیں کیا. وہ سحری میں میرے ساتھ تھا, افطاری میں میرے ساتھ تھا. اللہ تعالیٰ نے اس پہ ایسے اسرار کھولے ہیں کہ جب لیلۃ القدر آئی ہے مجھے تو کوئی ادراک نہیں ہے, لیکن وہ شخص یہ بتا رہا تھا کہ عصر کے وقت جو قرآن کریم میں آتا ہے اس کی تشریح اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے محسوس ہو رہی تھی کہ کس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان رحمت سے اتر کے آئے اور کیسے انہوں نے جھنڈا گاڑا. وہ کہتے ہیں یہاں پہ صرف دو جگہیں ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے انوارات گر رہے ہیں لیلۃ القدر کو, وہ ایک تو مسجد ہے اور ایک یہ کمرہ ہے جہاں پہ ذکر ہو رہا ہے, اور کوئی تیسری جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پہ انوارات جا رہے ہیں. اور وہ پوری رات ہم نے الحمدللہ ذکر کرتے ہوئے بسر کی. اب ان کیفیات کے ساتھ وہ عید کے قریب رخصت ہو گئے. وہاں تقریباً اس نے ایک ہفتہ بسر کیا, وہاں سے اس کا مجھے ٹیلی فون آیا کہ آپ حضرت جی کو فون کر دو کہ میں اویسی ہو گیا ہوں, باقی تفصیلیں میں آ کے بتاؤں گا. جب وہ واپس آیا تو میں نے کہا بھائی تمہارے ساتھ کیا واردات ہوئی, تم تو بڑے عرصے سے رفاہی بننے کی تیاری کر رہے تھے, اب اویسی بننے کی کیا تمہارے ساتھ مشکل؟ کہتے ہیں وہ جو شیخ تھے جو مجھے اپنے ہاتھ پہ جنہوں نے بیعت کرنا تھا, میں نے انہیں جا کے ایسے ہی بتا دیا منوان, کیونکہ میرے ساتھ تو یہ ہو گیا اور میری تو یہ کیفیات ہے, میں تو یہ دیکھ رہا ہوں, تو اب میں بڑی مشکل میں گرفتار ہوں کہ آپ سے میں وعدہ کر کے گیا تھا اور میں یہ کام کروں کہ وہ کام کروں. تو انہوں نے کہا یہ تو بڑا آسان سا کام ہے, تم کام مجھے بھی سکھاؤ. کہتے جی میں نے انہیں ذکر کروانا شروع کر دیا. کہتے جب میں نے انہیں ذکر کروانا شروع کیا ان کے بھی انکشافات کھل گئے. اب میں نے انہیں کہا کہ اب آپ مجھے بتائیں فیصلہ کر کے کہ میں ویسے ہی ہوں کہ میں رفائی ہوں. انہوں نے کہا کہ آپ کے شیخ یہ فرما چکے ہیں, حضرت مولانا اللہ یار خان رحمۃ اللہ علیہ, وہ انہیں روحانی طور پہ نظر آ رہے تھے کہ یہ شخص اویسی ہو چکا ہے, اسے اب کوئی اور قبول نہیں کر سکتا, یہ ہمارا ہے. کہتے جب آپ ان کے ہو ہی چکے ہو تو ہم کون ہیں جو نقب لگائیں؟ تو آپ ذرا غور کریں کہ وہ اشخاص جنہوں نے حضرت کو دیکھا ہی نہیں. اور کہتے میں نے اس سے کہا پھر آپ کیوں نہیں اویسی ہو جاتے؟ کہتے پھر میری یہ خلافت جاتی, یہ خلافت نہ اڑے آتی ہوتی تو شاید میں, اب اتنے مرید ہیں میرے پیچھے وہ سارے کہیں گے یہ کام کیا ہے. کہتے جب میں چھٹی جاتا ہوں کہتے مجھے تم ذکر ضرور کراؤ. تو اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے, ان کا نام ہے ولید حسن ابوت, اور یہ بھی حضرت کے پاس تشریف لائے اور تقریباً 10 دن حضرت کی مائیت میں رہے. میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے اسلام آباد راولپنڈی دیکھا؟ کہتا میں نے کیا دیکھنا تھا, میں تو حضرت کو دیکھنے گیا تھا, میرا تو اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں تھا کہ میں حضرت کے پاس رہوں وقت بسر کروں. کہتے خود ہی تو تم بتاتے ہو صحبت شیخ, اور وہاں بھی جا کے کہتے اسلام آباد دیکھا راولپنڈی دیکھا. کہتے وہ دیکھنے کے لیے پھر کبھی اور جائیں گے, اس بار تو میں حضرت کو دیکھنے کے لیے گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اسے استقامت بخشی. اب حضرت کی شفقت کا جو عالم ہے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا, وہاں پہ جو ساتھی نہیں بھی آئے ہوتے حضرت انہیں بھی یاد رکھتے ہیں. تو حضرت جب پچھلے سال تشریف لائے ان دنوں لندن میں دھماکے ہوئے تھے جولائی کے, تو اتفاق سے یہی دوست مبارک بن زیور جن کا ذکر میں نے پہلے کیا ہے, یہ کسی کورس کے لیے لندن گیا ہوا تھا. وہاں لندن سے اس کا فون آیا کہ حضرت جی سے عرض کریں کہ یہاں حالات بڑے خراب ہیں, یہاں تشریف نہ لائیں. تو حضرت کو میں نے بتایا, وہ مبارک یہ کہہ رہا, کہتا ہوں مبارک سے یہ پوچھو کہ تم لندن میں مجھے ملو گے یا یہاں آؤ گے, کیونکہ حالات مجھے تو نہیں روک سکتے, جو کام میں نے کرنا ہے وہ تو کرنا ہی ہے اللہ کے حوالے. تو وہ کہتا کہ میں آج ہی وہاں سے چل رہا ہوں, فلائٹیں چونکہ سسپینڈ ہو گئی تھی, جس طرح فلائٹ کھلتی ہے تو میں پہنچ جاتا ہوں. وہ صبح کو معمول پہ ہم نے انتظار کیا, اس کی فلائٹ لیٹ تھی, دبئی کے راستے وہ آیا, وہ جس وقت پہنچا تو اشراق کا وقت ہو رہا تھا, جمعہ کا دن تھا. حضرت نے اعلان فرمایا کہ ہم ایک خصوصی ذکر کریں گے جمعہ کے بعد, چونکہ یہ شخص اتنی دور سے آیا اور اسے شام کو ڈیوٹی پہ جا کے حاضری دینی تھی, یہ حضرت کی خصوصی شفقت ہے. تو جب ذکر کرنے کے بعد فراغت ہوئی تو مبارک نے مجھے یہ بتایا کہ مجھے ایک مراقبے کے دوران ایسا دریا نظر آ رہا ہے جس کے کنارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے تمام مشائخ ہمارے کھڑے ہوئے ہیں, اور قبلہ حضرت بیگ صاحب ایک جام جو ہے وہ لیے ہوئے, کسی کو عطا فرماتے ہیں کسی کو عطا نہیں کرتے. اب اس میں راز کی کیا بات ہے؟ میں نے کہا حضرت بیٹھے ہیں, پوچھ لیتے ہیں چل کے. تو حضرت نے اس کی تعبیر یہ فرمائی کہ یہ جو چیز دیکھی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیض ہے جو ہمارے انبیاء علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چلتے ہوئے تمام مشائخ کے سینے سے, ہمارے جو موجودہ مشائخ ہیں ان کے سینے سے تقسیم ہو رہا ہے, لیکن تقسیم ان لوگوں کو ہو رہا ہے جن کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں, یعنی اپنی مرضی سے تقسیم نہیں کر سکتے. یعنی حضرت چاہیں ہمیں نواز دیں تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی تو نوازیں گے, نہیں مرضی ہوگی تو نہیں نوازیں گے. تو یہ وہ راز کی باتیں ہیں جو میں نے اس روز بھی عرض کی تھیں حضرت کے حکم کے مطابق, اور اب بھی عرض کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے پہ قائم دائم رکھیں. یہ صرف یقین کو بڑھانے کے لیے ہیں, لیکن یہ دراصل جیسا حضرت بابا جی فرمایا کرتے تھے کہ راستے کی دھول ہے, اگر اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرما دیں اور آدمی صرف اور صرف لطیفہ قلب سلامت لے کے بھی چلا جائے تو اللہ تعالیٰ کی غیرت اور حمیت یہ گوارا نہیں کرتی کہ اس شخص کو جہنم کی آگ میں جلائے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نام اور جہنم دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی. وما علی اللہ